on her knees. Ask the Lord to work on her knees. Of a heart of the Lord, his Lord, he worked in the heart of the knees. Of a heart of the Lord, he worked in the heart of the knees. اللهم يا مالك الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الطائفين وعلى الخصوص على سيدنا محمد وآله الطاهرين يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وسلم
أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم
اللهم
محرم عاشورا سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں ویسے ہی بفضل تعالی مراسم عزاداری میں جوش و خروش اور رونق بھی اب وضو کر ہوتی جا رہی ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری تمام مجالس کی رونق کے باقی رہنے کے لیے اور ان میں شامل ہونے والے تمام مؤمنین و مؤمنات کی سلامتی کے لیے ایک مرتبہ درود جو مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک لحاظ سے میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے جو جسے کہیں گے وہ ٹریک جو میں نے بنایا تھا جو میں نے منصوبہ بندی کی تھی بیان کرنے کی جس حساب سے اس سے کافی حد تک میں ڈی ریل ہو گیا ہوں. یعنی جتنا سوچا تھا کہ بیان کروں گا اس کے ابھی تقریباً آدھے تک نہیں پہنچ پایا, لیکن اس کے باوجود مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا جو کینوس ہے وہ کافی زیادہ وسیع ہو گیا ہے اور مکمل تصویر کو ذہن میں رکھنا تھوڑا دشوار ہو رہا ہے, کیونکہ اصل لطف اسی میں آتا ہے کہ جتنے بھی موضوعات یا مضامین الگ الگ دنوں میں بیان کیے جاتے ہیں وہ سب آپس میں پیسز آف پزل کی طرح ہوتے ہیں جو آپس میں جڑ کے مکمل تصویر بناتے ہیں. اور صحیح معنوں میں محاصر یہی ہے کہ جب آپ اس اشرے کو تمام کریں تو وہ اصل تصویر اور اس کا نچوڑ آپ کے دماغ میں باقی رہے. تو اس خوف سے کہ کہیں الحان بھٹک نہ جائیں, زیادہ ڈیویٹ نہ کر جائیں, اس لیے اب انشاءاللہ زیادہ آگے جانا میں مناسب نہیں سمجھتا, بلکہ جتنے مطالب ہم نے بیان کیے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے پھیلا دینا, سمجھا دینا, کچھ مثالوں کے ساتھ بیان کر دینا یہ زیادہ مناسب معلوم ہو رہا ہے. کل کی جو گفتگو ہم نے کی تھی اس کی بنیاد سورہ رعد میں دی گئی دو مثالوں پر تھی, جن سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر پائے تھے کہ خدا کی طرف سے انسان پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ تم سچائی کا پتہ چلاؤ, تم حقیقت کا کھوج لگاؤ. حقیقت کہیں چھپی بھی ہے اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم حقیقت کا پتہ لگاؤ. ایسا نہیں, بلکہ حقیقت سچائی حق ہمارے ارد گرد خدا نے بکھرا دیا ہے, جس طریقے سے کہ اس فضا میں خدا نے پانی اور دھوپ اور آکسیجن کو بکھرا دیا, یعنی حق کی تلاش میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں, بلکہ صرف اور صرف کس چیز کی ضرورت ہے کہ جیسے زمین اپنے آپ کو آمادہ کر لیتی ہے ہوا پانی اور دھوپ کے جذب کرنے کی, اور اگر اس میں بیج پایا جاتا ہے تو وہ اسے اگا کر ایک تناور اور پھلدار درخت کی شکل میں لے آتی ہے. تو ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ انسان جب بنیادی کام اور ذمہ داری جو خدا نے اسے سونپی ہے وہ یہ ہے, یعنی دو حوالوں سے تزکیہ, پہلی ذمہ داری کیا ہے ہماری تزکیہ نفس, اور دوسری ذمہ داری ہے کہ خدا کی جانب سے جو بلا یعنی آزمائش آئے, کس لیے آئے آزمائش, تاکہ ہمیں مضبوط تر کر دے, تاکہ ہماری قوت نفسانی میں اضافہ کرے. آزمائش خدا کی طرف سے اس لیے آتی ہے انسان کو, اگر ہم اس کو پازیٹو ریسپانس دیں یعنی ہمیشہ اپنا رخ حق کی طرف رکھیں, صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں, تو وہ خدا کی طرف سے آنے والی آزمائش اور مصیبت ہمیں اور زیادہ مضبوط کر کے جاتی ہے, خراب کر کے نہیں جاتی. یہ دو باتیں ہم نے کی. نتیجہ آخر میں جہاں تک میں نے نکالا تھا وہ یہ کہ انسان کے بس میں ملکات حسنہ کو حاصل کرنا نہیں ہے, یہ کسی انسان کے بس میں نہیں, اور اسی وجہ سے ائمہ معصومین علیہ السلام بھی جب خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ ملکات مجھے عطا کر, الہی حب لی معالی الاخلاق, الہی حب لی کمال الانتطاع الیک, کہ امیر المومنین علیہ السلام یہ دعا نہیں کر رہے کہ اے خدا مجھے اس قابل بنا دے کہ میں تیری طرف منقطع ہونے کے کمال کو حاصل کر لوں, ٹھیک ہے, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے عطا کر, حب لی مجھے عطا کر, مجھے بخش دے اپنی طرف منقطع ہو جانے کا کمال. یعنی کوئی بھی انسان ہو, کسی مقام اور کسی مرتبے پر بھی فائز ہو, لیکن دراصل ملکات حسنہ فاضلہ کریمہ خلق عظیم یہ خدا کی عطا ہے جوہر قابل کو دیکھ کر. اس نتیجے کو ہم نے برآمد کیا تھا. یعنی میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں, یہاں پر ہمارے ذہن تھوڑے سے الجھتے ہیں کیونکہ ابھی تک ہم اس چیز سے باہر نہیں آ پائے ہیں کہ ہم عمل اور نفس میں پائی جانے والی صفات اور ملکات کو ذرا الگ حقیقتوں کے حوالے سے سمجھ سکیں. ہماری نظر کیونکہ صرف ظاہر پر پڑتی ہے اس لیے ہم صرف ظاہری عمل کو ہی دیکھ کے سب کچھ اس کو سمجھ رہے ہیں. میں آپ سے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے بس میں سجدہ کرنا اور نماز پڑھنا ہے, لیکن ہمارے بس میں بندگی کا جوہر اپنے نفس میں پیدا کرانا نہیں ہے. جو جوہر بندگی ہے یہ خدا کا عطیہ ہے. ہم سجدہ کر سکتے ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں, عبادت کر سکتے ہیں, لیکن بندگی نہیں پیدا کرا سکتے. اسی لیے بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جو خالی عبادتیں کرتے ہیں لیکن جوہر بندگی سے محروم کرتے ہیں. تو جب بھی عبادت کریں تو اصل مقصد کو یاد رکھیں, کیا کہ جب بھی عبادت کریں تو یہ دعا کریں کہ اے میرے رب مجھے اپنا عبد بنا لے, میں یہ نماز اور یہ سجدہ اور یہ عبادت اس لیے فقط نہیں انجام دے رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے جنت کو ضرور وصول کما سکوں, بلکہ میرا اصل مقصد یہ ہے ان عبادات کی وجہ آوری سے کہ تو مجھے اپنا عبد بنا لے, تو مجھے اپنا عبد بنا لے. یعنی بات کیا ہے جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں, مجھے کہ آپ کے اختیار میں یہاں تک آپ کے اختیار میں یہ ہے کہ آپ کوشش کر کے محرمات سے بچیں, لیکن انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ملکہ تقویٰ اپنے نفس کے اندر پیدا کر دیں. تقویٰ کا جو ملکہ اور صفت ہے یہ خدا کا تحفہ اور عطیہ ہے, خدا کی بخشش. انسان کے پاس اس چیز کا اختیار ہے کہ وہ راہ خدا میں مال کو صدقہ اور انفاق کرے, لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے قلب میں زہد کی صفت پیدا کرائے. یہ سب کی سب چیزیں یہ ملکہ، یہ اخلاق حسنہ، خلق عظیم، یہ سب خدا کا عطیہ ہے. پہلا نتیجہ ہم نے یہ برابر کیا. امید ہے کہ یہاں تک بات آتی سمجھ میں آ رہی ہوں. اور ظاہر ہے کہ ہم سب بیچارے اسی طریقے سے سر پاتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، عبادتیں کیے جا رہے ہیں، اس امید میں کہ شاید کبھی نگاہ کرم ہو جائے کہ ہمیں بھی بندگی کی کچھ صفت نصیب ہو جائے. ہم سب اس چیز کو اچھے طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں کہ عبادت کرنا، نماز پڑھنا، سجدہ گزاری کرنا الگ چیز ہے، اور نفس میں بندگی کے جوہر کا پایا جانا الگ چیز ہے. دوسری بات میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی تھی کہ جو کچھ بھی کسب کیا جاتا ہے، یعنی جو کچھ انسان حاصل کرتا ہے، وہ اخلاق حسنہ کے لیے اہلیت اور قابلیت ہے. یعنی جو چیز انسان حاصل کرتا ہے وہ اہلیت اور قابلیت ہے کہ مجھے ملکات حسنہ عطا کر دیے جائیں. خود ملکہ حسنہ انسان حاصل نہیں کرتا. اس کی انشاءاللہ کل آخر میں اس نقطے تک میں پہنچا تھا، اس کی انشاءاللہ وضاحت بھی کرنا ہے کہ جو چیز انسان کو کسب کرنا ہے اور لازمی کسب کرنا ہے، یہ میرے علاوہ کوئی نہیں کرے گا، یہ ذہن رکھیے گا، یہ کام میرے علاوہ کوئی نہیں کرے گا. وہ کیا چیز کسب کرنا ہے؟ کہ ملکہ حسنہ کو پانے کی صلاحیت اور اہلیت. لیکن وہ چیز بذات خود انسان کسب نہیں کرتا، بلکہ اس کو عطیہ کے طور پر دی جاتی ہے. اس کے لیے ہم نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ آیت قرآنی کی روح سے وہ حضرات جو بہشت کے حقدار ہو جاتے ہیں اپنے ملکات فاضلہ کی بنیاد پر، ان کو خدا بہشت کا کمانے والا نہیں کہہ رہا، بلکہ انہیں خدا بہشت کا ورثہ پانے والا کہہ رہا ہے. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، کہ یہ وارث ہیں اور یہ جنت کو وراثت میں لینے والے ہیں. اس نقطے پر کل کی بات ہم نے ختم کی تھی کہ ورثہ کس بنیاد پہ ملتا ہے، ورثہ کس کو کہتے ہیں. کسی کی ملکیت جو آپ کو صرف اس بنیاد پر مل جائے کہ آپ صاحب ملکیت یا معرف کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں. ورثہ کس بنیاد پہ ملتا ہے؟ ورثے کے ملنے کی واحد وجہ صاحب ملکیت کے ساتھ ورثہ پانے والے کے تعلق ہوتا ہے، اور کوئی دوسری وجہ نہیں. یعنی اگر رشتہ داری نہ ہو، جیسے بیٹا ہے، اب بیٹا کس وجہ سے باپ کی وراثت کو پا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کے سلب سے. دیگر رشتہ دار ہیں، وہ اس وراثت کو کس وجہ سے پا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا ایک محرم یا خونی رشتہ موجود ہے. اس وجہ سے تو ورثہ پانے کے لیے جو واحد شرط ہے وہ کیا ہے؟ معرث کے ساتھ، صاحب ملکیت کے ساتھ تعلق کا پایا جانا. یہاں تک ہم نے اپنی گفتگو کو پہنچایا. لیکن جیسا میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے مطالب تھوڑے سے ان کو سمجھنے میں ذرا دشواری بھی ہو رہی ہو، تو میں اس کو اور زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہوں اور زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں ذرا ایک سلوات پہلی منزل پر جو چیز محسوس ہو رہی ہے وہ یہ کہ کل ہم نے تزکیے کے جو معنی بیان کیے تھے اس کو ذرا اور اچھے طریقے سے کھول کر بیان کر دیا جائے. کیونکہ مجھے جیسے بعد میں لوگ حضرات کو شروع کرتے ہیں تو مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی تک جو معنی ہم نے اخلاق کے بیان کیے ابھی تک وہ دماغ میں صحیح فٹ ان نہیں ہو پائیں. کہ اخلاقیات کے معنی میں نے یہ عرض کیے تھے کہ اخلاق کسی سے ہنس کے ملنا، کسی سے اچھے رویے کے ساتھ پیش آنا، اس کا نام اخلاق نہیں ہے. بلکہ اخلاق انسانی نفس میں پائے جانے والے ان ملکات کو کہتے ہیں جن کا ہدف توحید ہو اور جن کا رخ عقل و حکمت ہو. اخلاق ان ملکات کو کہتے ہیں، خلق اس ملکے کو کہتے ہیں، نہ کہ خلق انسان کے کسی ظاہری عمل کا نام. تو اسی طریقے سے تزکیے کے کل جو میں نے معنی بیان کیے تھے وہ بظاہر بہت عجیب سے تھے، کیونکہ تزکیے کے معنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کا پاک کر دینا، صاف کر دینا. یعنی اگر کسی شے پر درد جمی بھی ہے، آپ نے اس کو صاف کر دیا تو یہ قسم کا تزکیہ انجام دے دیا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو طہارت کہا جاتا ہے، اس کو تزکیہ نہیں کہا جاتا. کہ چاہے آپ کسی شے کو ظاہری باطنی کسی بھی نجاست اور آلودگی سے پاک کریں تو آپ اس کی تطہیر کر رہے ہیں، اس کو طہارت دے رہے ہیں، نہ کہ تزکیہ کر رہے ہیں. تزکیے کا مطلب ہے کہ کسی شے کو اس طریقے سے نشو نما دینا کہ اس کے اندر جو خیر و برکت اللہ نے رکھی ہے وہ خیر و برکت اس کو حاصل ہو جائے. اور اس کی مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے بیج ہے، بیج کے اندر خدا نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ایک پھلدار درخت بن جائے، تو بیج کو اس طریقے سے نشو نما کے مراحل سے گزرنا کہ وہ پھلدار درخت بن جائے، اس پورے پروسیس کا نام تزکیہ ہے. تزکیہ اس پورے عمل کا نام، اس بات کو ذہن رکھیے. اب مجھے اس مثال کو نہیں دہرانا، بلکہ ہم نے تزکیے کے حوالے سے جو کچھ عرض کیا تھا اب اس کا جائزہ لینا ہے خود انسان کے حوالے سے کہ تزکیہ انسان پر کس طریقے سے اپلائی ہوگا. سلام.